أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. سلسلہ گفتگو کہ جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا کے معنی کیا ہیں, یعنی پروردگار سے اپنے نفس کا ایک تعلق استوار کرنا, پروردگار سے بات چیت کرنا, خداوند عالم کس طرح سے انسان کے لیے علتوں کو ایسے منظم کر دیتا ہے, نیچرل کازز اور نیچرل ریزنز کو اس طرح سے منظم کر دیتا ہے کہ جو بھی انسان فیصلہ کرتا ہے خداوند عالم اس میں خیر رکھ دیتا ہے. بس دعا کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے تاکہ اس فیاض مطلق سے مسلسل جو فیض جاری ہے اس کو اپنے شامل حال کر سکے, یعنی پروردگار کی خوشنودی کو اپنے شامل حال کر سکے, اور جس کے ذریعے سے انسان اس مقصد حیات, اس پروردگار کے قرب کو حاصل کر سکے. یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب خداوند عالم کو ہر شے معلوم ہے, جب خداوند عالم کو پتہ ہے کہ انسان کس شے کی طرف محتاج ہے, جب خداوند عالم کو معلوم ہے, اس کے علم میں ہے پروردگار کے کہ انسان کو کیا شے چاہیے ہے, وہ کس وجہ سے پریشان ہے, کیوں خداوند عالم اس چیز کا انتظار کرتا ہے, یا پھر یہ کہا جائے کہ کیوں انسان کو کہا گیا کہ وہ پھر بھی دعا کرے, کیوں نہیں خداوند عالم اپنے علم کے مطابق انسان کو دعا سے پہلے ہی عطا کر دیتا, کیوں ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کو خداوند عالم کو معلوم ہے تو انسان کو پہلے ہی اس کی حاجت روائی کر دے, اس کی پریشانی کو دور کر دے. کیوں کہا گیا کہ ضرور مجھ سے دعا کرو, اجیب و دعوت الداعی اذا دعان, کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہاں پر عموماً ایک جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اگر انسان خداوند عالم سے دعا نہ کرے, اگر اس سے نہ پکارے, تو یقیناً اس کو پروردگار کی نعمتوں کی قدر نہیں رہے گی, یعنی اس کو قدر اسی وقت پڑتی ہے کہ جب وہ پروردگار سے کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے اور خداوند عالم اس کو وہ شے عطا کرے. جبکہ یہ بات کسی حد تک شاید درست نہ ہو, چونکہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان نے خداوند عالم سے مانگی نہیں ہیں لیکن پروردگار نے پھر بھی بن مانگے عطا کی ہیں. بس یہ کہہ دینا کہ انسان جس شے کی طرف محتاج ہے, یعنی اگر ایک انسان مریض ہے, پروردگار سے شفا کا طالب ہے, وہ پروردگار کو پکارتا ہے کہ اس کے مرض کو دور کر دے, اگر ایک انسان تنگ دست ہے, خداوند عالم غنی حمید کو پکارتا ہے کہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دے, اس کو رزق حلال واسع طیب عطا فرمائے. اب یہاں پر یہ تب خداوند عالم نے اس کو دیا تاکہ اس کو قدر ہو سکے, شاید یہ بات درست نہ ہو. اگر انسان عرفا کے پاس جائے, اگر انسان اہل بیت علیہ السلام کے پاس جائے, تو اہل بیت علیہ السلام یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پروردگار کا لطف ہے, کرم ہے کہ خداوند عالم اپنی پکار کو انسان کی زبان پر جاری کر دے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من اعظم النعم جریان و ذکر کا علی السنتنا, مناجات ذاکرین میں سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی, یا یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبان پر جاری ہو جائے. یعنی خداوند عالم کا خاص لطف و کرم شامل حال ہے کہ اگر انسان کی زبان پر پروردگار کا ذکر جاری ہو جائے, یعنی انسان خداوند عالم کو پکارنا شروع کر دے. اسی مناجات ذاکرین میں پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں, وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ, اتنی بڑی نعمت کہ تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم تجھے پکار سکیں, تو ہمیں اذن دے دے کہ ہماری زبان پر تیرا ذکر جاری ہو سکے. کہاں ہماری زبان ہے اور کہاں تیری ذات ہے. یقیناً اسی وجہ سے خداوند عالم فرماتا ہے کہ دیکھو جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی تم دعا کرو, جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی تم مجھے پکارو. ایک دفعہ اپنے نفس کو میرے ذات کے ساتھ تعلق تو استوار کرنے دو, ایک دفعہ مجھے پکار کے تو دیکھو کہ میں جواب دینے والا ہوں. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو کہ میں تمہیں جواب دوں, میں استجابت کروں. میں تمہاری دعا کو قبول کروں اور تمہاری زندگی میں ان تمام علتوں کو، ان تمام کازز کو، ان تمام ریزنز کو اس طرح سے منظم کرنا شروع کر دوں کہ تمہیں اس کا فائدہ ہو سکے، تمہیں اس کے ثمرات ظاہر ہو سکیں۔ میں حجت خدا کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری ہدایت کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب دعاؤں کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو کہتا ہے کہ میرے مجھ سے دعا کرو، تو سب سے پہلے فاتحة الکتاب ہی میں ایسی دعا کا ذکر کرتا ہے کہ خداوند عالم چاہے کہ یہ چیز انسان مجھ سے مانگے۔ انسان ہر شے کے لیے خداوند عالم کو پکارتا ہے۔ انسان کو اگر شفا چاہیے ہے خدا کو پکارتا ہے، رزق چاہیے ہے، اولاد چاہیے ہے، گھر چاہیے ہے، جو شے بھی چاہیے ہے انسان خداوند عالم کو پکارتا ہے۔ لیکن پروردگار انسان سے کیا چاہتا ہے؟ پروردگار انسان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ شے انسان خداوند عالم سے مانگنا شروع کرے۔ اگر انسان قرآن کی ترتیب کو دیکھے، چونکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یقیناً یہ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ خود خداوند عالم نے لیا ہے۔ اس کی ترتیب بھی اسی طرح سے ہے۔ بعض مذاہب اسلامیہ اس چیز کا اعتقاد رکھتی ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں اس قرآن کی ایسی ترتیب نہ تھی، بعد میں اصحاب نے اس قرآن کو اس ترتیب میں ڈھالا ہے کہ یہ بائے بسم اللہ سے شروع ہو اور والناس کی سین پر مکمل ہو، جبکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس ترتیب کو بھی رسول خدا اپنی زندگی کے اندر قرآن کو بین الدفعتین جمع کر کے گئے تھے، اور اپنے جو خاص اصحاب تھے کہ جن میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس جیسے اصحاب، ان کو رسول خدا نے تعلیم دیا کہ بین الدفعتین یعنی بائے بسم اللہ سے قرآن کا آغاز ہو اور والناس کی سین پر قرآن مکمل ہو۔ اس ترتیب کو بھی رسول خدا اپنی زندگی ہی کے اندر انجام دے کر گئے تھے کہ جس ترتیب کے ساتھ آج تک بغیر کسی تحریف اور بغیر کسی تبدیلی کے قرآن ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، اور انسان اس ماہ مبارک میں اس کی خاص طور پہ تلاوت کر کے اس فیض کو خداوند عالم سے کسب کرتا ہے۔ بس اس ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلی ہی سورت کے جو فاتحة الکتاب ہے، جو ام الکتاب ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول خدا کے پاس تشریف لے گیا تو رسول خدا نے مجھے فرمایا کہ یا جابر الا اعلمک افضل سورۃ انزلہ اللہ فی کتابہ، اے جابر کیا آیا میں تمہیں اس سورت کی تعلیم نہ دوں کہ جو سب سے بہترین سورت ہے، جو افضل ترین سورت ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا رسول خدا سے بلا بابی انت و امی یا رسول اللہ علمنیہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اے رسول خدا، مجھے اس کی تعلیم دیجئے۔ قال فعلمہ الحمد ام الکتاب، بس حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے حمد کی تعلیم دی ہے کہ جو ام کتاب ہے۔ ثم قال، پھر رسول خدا نے حضرت جابر سے فرمایا یا جابر الا اخبرک عنہا، کیا آیا میں اس سورت کے بارے میں آپ کو آگاہ نہ کروں؟ تو حضرت جابر نے دوبارہ سے فرمایا بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں نہیں اے رسول خدا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہے اس سورت میں۔ فرمایا فاخبرنی فقال ہی الشفاء من کل داء الا الصام، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے کہا کہ یہ سورت ہر قسم کی پریشانی اور مشکل اور مرض کی شفا ہے، الا الصام، یہ ہر مشکل کے لیے دوا ہے مگر سام کے لیے نہیں ہے۔ حضرت جابر نے سوال کیا وما السام، اور سام کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا السام الموت، سام یعنی موت، یعنی فاتحة الکتاب میں خداوند عالم نے ایسے راز پوشیدہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہر پریشانی کے لیے دوا ہے مگر کہ موت کے لیے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم یبرئہ الحمد لم یبرئہ شیء، کہ جس کو سورہ حمد کوئی فرق نہ پہنچا سکی، کوئی فیض نہ پہنچا سکی، اس کو شفا عطا نہ کر سکی، اس کو کوئی شے شفا عطا نہیں کر سکے گی۔ اس قدر اہم سورت ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہر مسلمان پر دن میں کم از کم 10 مرتبہ تلاوت کرنا واجب قرار دیا۔ یعنی ہر پانچ نماز میں پہلی دو رکعتوں میں اس سورہ حمد کی تلاوت کرنا ضروری ہے. بس خداوند عالم نے یقیناً اس کے اندر کچھ ایسا راز رکھا ہے. خداوند عالم نے یقیناً اس سورت کو اس طرح سے نازل کیا کہ یہ شفا قرار پائے. اسی صورت میں خداوند عالم انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ روزانہ کم از کم 10 مرتبہ مجھ سے یہ دعا مانگو. وہ دعا کیا ہے؟ کہ انسان خداوند عالم سے ہدایت کو طلب کرے. اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار تو میری ہدایت فرما دے. اے پروردگار تو مجھے اس جانب رہنمائی فرما دے, اس جانب مجھے لے جا کے جس جانب تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہ کیسی دعا ہے کہ خداوند عالم انسان سے چاہتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگے. ہدایت یعنی دلالت, ہدایت یعنی رہنمائی, ہدایت یعنی کسی راستے کی طرف اشارہ کرنا. پس جب ہم ہدایت کو دیکھتے ہیں تو ہدایت کے معنی صراط کے ذریعے سے سمجھے جاتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار میری ہدایت فرما دے, میری رہنمائی فرما دے, تو ہر طرف رہنمائی فرما دے نہیں, اسی دعا میں آتا ہے صراط مستقیم. اے پروردگارہ میری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دے, میری اس راستے کی طرف رہنمائی فرما دے کہ جس پر تیرے وہ بندے گامزن ہیں کہ جن پر تیرا انعام ہوتا ہے, وہ بندے اس پر گامزن ہیں کہ جس سے تو خوش ہے, نہ کہ اس راستے کی طرف رہنمائی فرما دے کہ جس کے اوپر وہ بندے گامزن ہوں, وہ چل رہے ہوں, جس کے سالک ایسے افراد ہوں کہ جن پر تو غضبناک ہو, ایسے افراد کے جو گمراہ ہوں. بس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے تقاضا کر رہا ہے کہ آؤ اور آ کر مجھ سے ہدایت کی دعا کرو, آؤ مجھے پکارو تاکہ میں تمہیں ہدایت دے سکوں. صراط, راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات میں ذکر کرتے ہیں کہ صراط اصل میں سین سے ہے, یعنی صراط کثرت استعمال اور بعد میں استعمال کی وجہ سے سواد سے لکھا جانے لگا, یعنی بلعا کے معنی میں. صراط اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جس راستے پر چلنے والے کو وہ راستہ نگل لیتا ہے, وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو پاتا. اہدنا الصراط المستقیم, کے پروردگار مجھے اس راستے کی طرف ہدایت فرما کہ جو راستہ تیری طرف بڑھ رہا ہو اور اس طرح سے مجھے نگل جائے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور شے کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں, سو اللہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں, اللہ صرف تیری طرف متوجہ رہوں. مستقیم اس لیے کہا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر ثابت قدم رہے, مستقیم یعنی استقامت, ثابت قدم رہنا, اگر انسان اس راستے کے اوپر ٹھہر جائے, پروردگار اس کو وہ معجزہ عطا کرتا ہے کہ وہ چاہے سیاہ پوست ہو, چاہے غلام ہو, حسب نسب نہ ہو, لیکن اس کے باوجود پروردگار اس کے خون میں خوشبو ڈال دیتا ہے. اگر انسان اس راستے پر ثابت قدم رہے, اگر انسان اس راستے کے اوپر ٹھہر جائے, تو دنیا اس کو ایک بزرگ مسلم ابن اوسجہ کے نام سے جانتی ہوگی, لیکن کربلا کے میدان میں وہ مثل عباس لڑتا ہے. اگر اس راستے کے اوپر انسان ٹھہر جائے, ثابت قدم رہ جائے, خداوند عالم اسی کائنات میں انسان کو ایک ایسی ماں بنا دیتا ہے کہ جو اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اشکیہ کی طرف پلٹا کر کہے کہ ایک دفعہ جو شے ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں دے دیں وہ واپس نہیں لیتے. خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان مجھ سے ہدایت کا طلبگار ہو. جب ہم لوگ اس ہدایت کی بات کرتے ہیں تو اس ہدایت کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے, ایک کو ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے. ہدایت تشریعی یعنی وہ کہ جب خداوند عالم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے انسان اس ہدایت کے راستے پہ گامزن رہتا ہے تو اس ہدایت کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں. یعنی انسان خداوند عالم کی بتائے ہوئے واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے خود کو محفوظ رکھے. بس اگر انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, خمس دیتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے, نہی عن المنکر کرتا ہے, ان تمام واجبات کو جو خداوند عالم نے انسان پر واجب کیے ہیں ان کو انجام دیتے ہوئے اس راستے پر رہتا ہے, اس ہدایت کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں. ایک وہ ہدایت ہے کہ جہاں پر خداوند عالم اس کائنات میں ایسی ذوات مقدسہ کو مبعوث کرتا ہے کہ جو اس کے لیے صرف اس راستے کو واضح نہیں کرتے بلکہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کو پروردگار کے قریب کر دیتے ہیں۔ خداوند عالم اس کائنات میں امیر المومنین جیسی ہستی کو مبعوث کرتا ہے تاکہ امیر المومنین ایک انسان گمراہ کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو صراط مستقیم پر لے آئیں کہ جہاں پر اس کی ہدایت کی جا سکے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اے مولا آپ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس کی جانب اللہ تعالیٰ انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ اس ہدایت کے لیے مجھے پکارو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا صراط المستقیم، وہ صراط مستقیم میں ہوں، رسول خدا کے بعد جو اس راستے پر رہا وہی مستقیم راستہ ہے کہ جس کی ہدایت کی جانب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ آؤ اور آ کر مجھ سے مانگ لو۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کی ہدایت کرے۔ اسی وجہ سے جب بھی مومنین سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب بھی اس جگہ تک پہنچتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو بعد میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کے پروردگار تیرے لیے حمد ہے، تو رب العالمین ہے، تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس راستے کی طرف گامزن کر دیا کہ جو ولایت اہل بیت کا راستہ ہے، تو نے ہمیں ایسے راستے کی طرف گامزن کر دیا کہ جس راستے کی ولایت تو نے ان پاکیزہ ہستیوں کو دی ہے کہ جن کی پاکیزگی کا ضامن بھی تو خود ہے، کہ جن کو پاکیزہ بھی آپ نے اپنے ارادے سے کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے ہر قسم کی پلیدی کو، نجاست کو، رجس کو دور کر دے کہ جس طرح سے دور کرنے کا حق ہے، آپ کو ایسے پاک کر دے کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ بس خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ایسی جانب ہدایت کر دی۔ لیکن یہ جو ہدایت خداوند عالم نے کی ہے، یہ جو ہدایت تکوینی انجام دی ہے، یہ ایصال الی المطلوب، یہ معصوم کا ہاتھ پکڑنا اور خداوند عالم تک لے جانا، اس کا صرف جان لینا کافی نہیں ہے عزیزو۔ صرف انسان اس کو جان لے کہ ہاں خداوند عالم نے ہماری ہدایت کر دی، صرف جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس راستے کو دیکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہی راستہ درست ہے، بہت سارے لوگوں کے، آپ لوگ بہت زیادہ آج کل تو ویسے بھی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، بہت سارے افراد جانتے ہیں کہ یہی راستہ ہے کہ جو درست ہے، یہی راستہ ہے کہ جو حق ہے، یہی راستہ ہے جو مستقیم ہے، اسی راستے پر چلنے والوں پر خداوند عالم نے اپنا انعام کیا ہے۔ لیکن جانتے ہیں لیکن اس راستے کو دیکھتے نہیں ہیں، اس راستے پر دیکھ کر عمل نہیں کرتے ہیں۔ دیکھنا ضروری ہے، جاننا، جاننے کے بعد دیکھنے کے مرحلے تک اگر انسان نہیں جائے گا تو یقیناً اس طرح سے عمل نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام کی 125 نمبر آیت میں کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے بھی خداوند عالم ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اسلام یعنی تسلیم، یعنی دیکھ کر انسان تسلیم ہو جائے، جان کر انسان تسلیم ہو جائے، خداوند عالم اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ دیکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر ہم لوگوں کو اور مزید آیات ملتی ہیں کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضا کیا خداوند عالم سے، سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت میں، کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ موتا کو دوبارہ سے زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افلم تؤمن، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے کہا کہ مجھے دکھائیے کہ آپ موتا کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے قالا بلا، کیوں نہیں پروردگار، میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب انسان کسی بھی راستے کی حقانیت کو دیکھ لیتا ہے اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے ناصر اور مددگار دیکھ لیا کہ یہ حق پر ہیں، پھر چھوڑ کر کوئی نہ گیا۔ जिन्होंने देखा नहीं या जो देखना नहीं चाहते थे वो छोड़कर चले गए। एक दफ़ा देख लिया, कल्ब मुतमईन हो गया, इतना मुतमईन हो गया कि जिस तरह अब यकीन पैदा कर लिया, अब जान जाती है चली जाए। अब मालूम है कि हमारी जान नहीं जाएगी बल्कि हमारा खून वहाँ बहेगा कि जहाँ पर हुज्जत खुदा का खून बहना है। इसी तरह से अगर इंसान इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के रास्ते को देख ले कि वो हक का रास्ता है, वो ऐसा रास्ता है कि जहाँ पर अदल ही अदल है, तो यकीनन कभी बातिल की तरफ नहीं जाएगा, कभी ना हक की तरफ नहीं जाएगा। खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अच्छा फिर आप ऐसा करिए, फ़खुद अरबातम मिनत्तैर, चार परिंदों को लीजिए। जब चार परिंदों को ले लिया, फ़सुरहुन्ना इलैक, बस उनके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। थुम्मा जअल अला कुल्ल जबल मिन्हुन्ना जुज़अन, बस हर एक का एक टुकड़ा लेके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दीजिए। थुम्मा दुउहुन्ना, फिर आप इनको पुकारिए, यातीनक सअया, ये दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, ये दौड़ते हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखा दिया। एक और रिवायत में इस तरह से मिलता है, यानी उलुल अज़म पैगंबर हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो ये भी सवाल किया जा सकता है कि उलुल अज़म पैगंबर किस तरह से, उनके दिल में शक है कि अल्लाह ताला मौता को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात पर वही की कि कोई है कि जो मुझसे पूछे कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कैसे करूँगा, कि मैं उसको अपनी खुल्लत अता करूँ, मैं उसको अपना दोस्त बना लूँ, उसको अपना खलील बना लूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तिजाबत की है, कहा कि खुदावंद आलम अरिनी कैफ़ा तुहयी अल-मौता, मुझे दिखाएं कि किस तरह से आप मौता को ज़िंदा करेंगे। जब ये वाक़या हो गया, खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी खुल्लत अता कर दी, खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त मुकर्रर कर दिया। यही रास्ते को देखना एक दफ़ा यकीन के हुसूल के लिए है, इसी रास्ते को देखना या खुदावंद आलम की इस हिदायत को पाना शक के साथ है, जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है वलम्मा जाअ मूसा ले मीकातना, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मीकात पर मौजूद, जब मीकात पर आए, व कल्लमहु रब्बुहु, और उसी कोहे तूर पे अल्लाह ताला ने, उनके रब ने उनसे जब कलाम किया, काला रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, परवरदिगारा मुझे खुद को दिखलाइए, मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूँ। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो जानते हैं कि जिसको देख लिया वो महदूद हो जाएगा। ये सवाल उन 70 बनी इसराइल के अफराद का था कि जो नुमाइंदे बनकर गए थे और जिन्होंने कहा था लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, कि ऐ मूसा हम तब तक आप पर ईमान नहीं लेके आएंगे जब तक हम लोग खुदावंद आलम को खुद अपनी आँखों से ना देख लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे कि क्या आया तुमने परवरदिगार की आयात को नहीं देखा, क्या आया फिरौन को गर्क होते नहीं देखा, क्या आया नील में शिगाफ होते नहीं देखा, क्या आया मायदा आसमानी नहीं देखा कि तुम लोगों पर उतरा और तुम्हें परवरदिगार ने ज़िंदगी और ये खुराक अता की है, तुम्हें जुल्म से निजात अता की है, तुम्हें एक अर्ज़ मऊदा की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जब दिल में शक था, अल्लाह ताला से जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जब यह तकाजा किया, अल्लाह ताला ने उनकी सदा को नहीं सुना, बस उस पहाड़ के ऊपर जब तजल्ली की, सब के सब मर गए। एक दफ़ा इंसान उस हिदायत के रास्ते को इत्मीनान और यकीन के लिए देखता है, ताकि ऐसा यकीन पैदा कर ले परवरदिगार की उस हिदायत की जानिब के उसको फिर कोई हटा ना सके, कोई उसकी ज़िंदगी में मुश्किल आ जाए फिर उसको कोई हटा ना सके। इसी तरह से कि जिस तरह से हिब्र नाम के एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, मौला मुत्तकियान से सवाल किया, आकर पूछता है कि मौला आप ये बताइए, हल रईता रब्बका हीना अबता, क्या आया आपने अपने रब को इबादत में देखा है, जब आप इबादत करते हैं आपने अपने रब को देखा है। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं, ए हिब्र लम आबुद मा कुंतु आबुदु रब्बन लम अरा, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता कि जिसको देखा ना हो, मैं तो अनदेखे रब की इबादत ही नहीं करता। हिब्र परेशान हो गया, कहा मौला वह कई फरा ऐचा हो, आपने कैसे अपने रब को देखा। आगे से मासूम फरमाते हैं मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तुद्रिकुहुल उयून फी मुशाहदतिल अबसार, मत ये समझो कि इन आँखों से तुम अपने परवरदिगार को देख सकते हो, वलाकिन रअतुल क़ुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, बल्कि वो दिल के जो ईमान से सरशार है वो अपने रब को इन दिल की आँखों से देख सकता है। बस जब परवरदिगार اپنی جانب بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے، اہدن الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی جانب ہدایت طلب کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو کہ خداوند عالم سے وہ کس چیز کا تقاضا کرنا چاہ رہا ہے، خداوند عالم اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ اس مانگے، پروردگار سے مانگے. سورہ فصلت کی 17 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمود حضرت صالح کی قوم کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت کی، ہم ان کو لے آئے حضرت صالح کے ذریعے سے. حضرت صالح کو کہا کہ دیکھیں جب تک ہمیں آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. حضرت صالح نے کہا بتاؤ کیا معجزہ چاہیے. کہا اگر اس پہاڑ میں سے اگر ایک اونٹنی بھاگتی ہوئی آ جائے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی، وہ حضرت صالح کی ناکہ اس پہاڑ کے اس دامن میں سے بھاگتی ہوئی جب آئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے فہدیناہم، ہم نے ان کی ہدایت کی، معجزے کے ذریعے سے ہدایت کی، رسول کو مبعوث کر کے ہدایت کی، اپنے کلام کے ذریعے سے ہدایت کی، اپنی شریعت کے ذریعے سے ہدایت کی، اس ذات مقدس حضرت صالح کے ذریعے سے ہدایت کی. لیکن پروردگار فرماتا ہے فاستحب العمى على الهدى، لیکن انہوں نے نابینا رہنا اس ہدایت کی نسبت زیادہ پسند کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نابینا ہی بہتر ہیں، لیکن اس بینائی کے چلے جانے کی وجہ سے، اس نابینا ہونے کی وجہ سے، اس اللہ تعالیٰ کی آیت کو قتل کر دینے کی وجہ سے، حضرت صالح کی ناقہ کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو قتل کر دینے کی وجہ سے فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ، بس پروردگار فرماتا ہے کہ جب انہوں نے نابینا رہنا پسند کیا اور اس ناقہ کو قتل کر دیا، بس اہانت والے عذاب میں مبتلا ہو گئے، آسمانی چیخ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم ہمیں ہر روز یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ مجھ سے ہدایت مانگو، آؤ مجھ سے اس صراط مستقیم کی جانب ہدایت مانگو کہ میں ہدایت کرنے والا ہوں، لیکن ہم لوگ اس کے باوجود پروردگار سے ہدایت کے طالب نہ ہوں، اس کے باوجود خداوند عالم سے اس راستے کی جانب رہنمائی کے طالب نہ ہوں کہ جس راستے پر ہمیں اپنے زمانے کا امام ملنے والا ہے، اس راستے کے جانب خداوند عالم سے متوجہ نہ ہو پائیں کہ جس جانب خداوند عالم ہمیں ہدایت کرتے ہوئے نعمتیں عطا کرنے والا ہے، علم عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے. یقیناً انسان کو چاہیے ہے کہ پروردگار کی اس صدا کی جانب متوجہ ہو، اس کلام کی جانب متوجہ ہو، اور خداوند عالم سے صراط مستقیم کی جانب ہدایت کا طالب رہے. پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، خداوند عالم ہمیں اپنی توحید پر موت عطا فرمائے، ہماری عاقبت بالخیر فرمائے، ہمیں صراط مستقیم کی جانب، ولایت اہل بیت کی جانب پروردگار ہماری ہدایت فرمائے، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے. خداوند عالم سے دعا کریے کہ پروردگار مومنین کی جتنی پریشان ہیں، آپ حاضرین کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ ناظرین کی جو بھی پریشانیاں ہیں، خداوند عالم بحق کے محمد والے محمد، کسی کو کوئی مرض لاحق ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی، کوئی امتحانات کی، کوئی زندانی اسیر ہے، کوئی ظلم کا شکار ہے، خداوند عالم سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرمائے، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرمائے. پروردگارا تو رحیم ہے، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، اور تجھ سے اس وقت کی سب سے اہم دعا کرتے ہیں، وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما، ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.